کربلا میں کتنے لوگوں نے مولا حسین کو خط لکھا تھا؟ 12,000 کوفی تھے جنہوں نے مولا حسین کو خط لکھا تھا، لیکن 5 منٹ کے لیے سوچئے کتنے لوگ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ تھے؟ کچھ چنے ہوئے لوگ، صرف 72 لوگ مولا حسین کے ساتھ تھے۔ کیا کوفی حسین کی محبت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے؟ کیا جب بازاروں میں لشکر لایا گیا یہ لوگ رو نہیں رہے تھے؟ محبت تھی لیکن ظالم سے ڈرتے تھے، محبت تھی لیکن دل میں ادب نہیں تھا۔ اگر ادب ہوتا یہ حسین کو کبھی بھی کربلا میں شہید ہونے نہ دیتے۔ لیکن میرا جملہ فکریہ یہ ہے کہ امام زمانہ بھی کیا فرماتے ہیں، صرف 313 لوگ مولا کے لشکر میں ہوں گے۔ آج تو ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں شیعہ ہیں، لیکن 313 کا نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ آج بھی اتنا خلوص نہیں ہے، اور وہ انسان متقی و پرہیزگار ہے جو اپنے خلوص کو آج زندہ رکھے۔ اور دعائے عہد میں امام کیا فرماتے ہیں، مولا فرماتے کہ ہم مولا سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہمیں اتنا ایمان دے دے، اتنا پاک و پاکیزہ بنا دے کہ مرنے کے بعد بھی مولا قبروں سے اٹھا کر اپنے لشکر میں شرکت دیں۔ ایمان اس حد تک ہونا چاہیے، امید اس حد تک ہونی چاہیے کہ ہم مولا کے بلند ترین صحابیوں میں ہوں، مولا کے بلند ترین انصار میں ہوں۔ تیزان محترم، کوشش کریے کہ اپنے دل میں اس ادب کو اجاگر رکھیے، کوشش کریے، یہ جب تک یہ ادب و احترام امام نہیں ہوگا تب تک انسان کو کوئی مقام نہیں ملتا، تب تک انسان گناہوں سے نہیں بچتا۔ بس اس ادب کو زندہ رکھیے اور مولا کی خدمت کرتے چلیے۔ وما علینا الا علی البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہل، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد وعلی آل بیته الطیبین الطاہرین مأسومین۔ سب مل کے اپنے مولا اور آقا امام زمانہ کے ظہور کی دعا۔ اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. آج ہمارا تیسرا سلسلہ گفتگو ہے کہ امام زمانہ اور ادب امام زمانہ. جو انسان الاجل کہتا ہے، جو انسان مولا کے ظہور کی دعا کرتے ہوئے روتا ہے، اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں امام کا ادب بھی ہونا چاہیے. گناہ وہ انسان کرتا ہے جس کے دل میں ادب نہیں ہوتا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ معصومین گناہ سے پاک تھے، لیکن سلمان فارسی، میسم، ابو ذر غفار، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے علماء آیت اللہ قاضی، آغا بہجت، جتنے بھی عرفاء علماء متقین تھے، کہ جن سے لوگ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ ہم نے جب سے ان کو دیکھا کبھی ہم نے ان کو گناہ کی حالت میں نہیں دیکھا، کبھی ہم نے ان کو کسی واجب کے ترک میں نہیں دیکھا. چلیے معصومین تو اپنی جگہ پہ معصوم ہے، لیکن یہ آپ اور میری طرح معمولی انسان ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ انسان گناہ نہیں کرتے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے دل میں ادب ہے. اور جس انسان کے دل میں ادب آ جائے وہ انسان گناہ نہیں کرتا. ہم نے اپنے دوسرا سلسلے گفتگو میں بیان کیا تھا کہ حر حر کیوں بنا، دوسرے کیوں نہیں حر کی طرح حر بن سکے؟ کیونکہ حر کے دل میں ادب تھا بی بی زہرا کا، حر کے دل میں حسین کا ادب تھا، اور وہ انسان جس کے دل میں ادب ہو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتا. جائز الخطا تو انسان ہے، خطائیں تو انسان سے ہوتی ہیں، انجانے میں انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن وہ انسان جو جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے، لیکن وہ انسان جو جان بوجھ کر ترک واجبات کر رہا ہے، اس انسان کے دل میں امام کا ادب نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جس کی اتنی لذات ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا اپنی نعمتوں سے، کیا صرف یہی لذات ہیں؟ کیا اس لذات کو چھوڑنے میں، ترک کرنے میں ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ آئیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوا چلوں کہ حدیث معصوم بھی ہے وہ اس واقعے سے ریلیٹڈ بھی ہے. معصوم کی حدیث کیا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، اگر تم نے ہماری وجہ سے کسی گناہ کو چھوڑا، کسی لذت کو چھوڑا، امام فرماتے ہیں ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہی لذت ہم تجھے حلال کے راستے سے عطا کریں گے. بڑی پیاری حدیث ہے، وہی لذت ہم تجھے حلال کے راستے سے. رشوت لیتے ہیں، مولا فرما رشوت کو چھوڑ دو، یہی پیسہ ہم تجھے حلال کے راستے سے. زنا کرتے ہیں، اس لذت کو چھوڑ دو گے، یہی لذت تجھے حلال کے راستے سے ملے گی. گناہ تم کرتے ہو نا، اگر اسے چھوڑ دو ہم یہ لذتیں حلال کے راستے سے دیں گے. اب نبی خدا کے زمانے میں ایک چور تھا، وہ نمازی بھی تھا، پانچ وقت نماز جا کر جماعت کے ساتھ نبی کے پیچھے پڑتا تھا، لیکن اسے گناہ کی عادت تھی. کون سا گناہ تھا؟ وہ چوری کا گناہ تھا، بہت بڑا گناہ ہے، اسے اس گناہ کی عادت تھی. اس کا کام یہی تھا کہ رات کو نکلتا تھا اور لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا، وہاں سے سامان اٹھایا، پیسے اٹھائے، دولت اٹھائی، وہاں سے چوری کر کے نکلتا تھا. اب ملتا ہے یہ ایک دن نبی کے خطبہ سن کے مسجد سے باہر آیا، نبی نے خطبے میں یہی حدیث پڑھی کہ اے انسان، جو لذت تم حرام کے راستے سے حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر ہم پہ اعتماد کرو، اگر ہم پہ یقین کرو، تو وہی لذت ہم تجھے حلال کے راستے سے عطا کریں گے. اگر ہم پہ تم نے ایمان کر کے اس لذت کو چھوڑ دیا، اگر ہم پہ تم نے بھروسہ کر کے اس لذت کو چھوڑا، تو وہی لذت ہم تجھے حلال کے راستے سے عطا کریں گے. اب ملتا یہ رات کو نکلا چوری کے لیے، ایک اس نے سنا ایک گھر ہے، اس گھر میں خاتون رہتی ہے، اور وہ خاتون بیوہ ہے، اس کا شوہر بھی مر گیا ہے، اور ماشاء اللہ مالدار بھی، اس کے پاس پیسہ بھی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، جاتا ہوں اس گھر میں چوری کرتا ہوں. اب کہتا ہے جیسے میں اس گھر کی دیوار پہ چڑھا، اب دیوار پہ بیٹھا ہی تھا تو میں نے دیکھا اس گھر کے صحن میں وہ خاتون مسلح بچھا کر عبادت میں مشغول ہے اور اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اچانک شیطان آیا اس کے ذہن میں، جب انسان اکیلا ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ میں اختیار ہوتا ہے تو شیطان بھی آ جاتا ہے. اب شیطان نے اس کو کہا کہ اے چور، آج تو تیری عید ہو گئی، آج تو تیرا مزہ ہو گیا، ایک گناہ کرنے آیا تھا، ایک لذت حاصل کرنے آیا تھا، لیکن تجھے دو لذتیں مل گئی۔ کہا کون کون سی لذتیں؟ کہا دیکھو، اب چوری بھی کرو اور اکیلے گھر میں اکیلی خاتون ہے، جا کر زنا کا گناہ بھی کرو، اتنا بڑا گناہ۔ اب یہ دیوار پہ بیٹھا تھا، سوچ ہی رہا تھا کہ جا کر گناہ کروں یا نہ کروں، اس کے ذہن میں وہی دوپہر والا نبی کا خطبہ آیا، جو نبی نے کہا تھا اگر تم ہم پہ بھروسہ کر کے کسی لذت کو چھوڑ دو گے، وہی لذت ہم تجھے حلال کے راستے سے خدا تمہیں عطا کرے گا۔ اس نے کہا پوری زندگی چوری کی، پوری زندگی گناہ کیا، آج ایک مرتبہ اپنے نبی پہ بھروسہ کر کے میں اس گناہ کو نہیں کرتا۔ یہ دیوار سے اترا اور دوسرے دن دوپہر کی نماز پھر جا کے مسجد میں نبی کے ساتھ پڑھنے لگا۔ اور نبی خدا کی عادت تھی کہ نبی ظہر اور عصر کی نماز میں بیچ میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ نماز ظہر ختم ہوئی، نبی خدا منبر پر گئے اور خطبہ دینا چاہا۔ نبی نے خطبہ دینا شروع کیا اور خطبے میں نبی نے یہی حدیث پڑھنا شروع کی کہ اے انسان، اللہ پہ بھروسہ کرو اور وہ گناہ جو تم حرام کی لذت سے حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے وہی لذت اللہ تجھے حلال کے راستے سے عطا کرے گا۔ اب یہ بھی سن رہا تھا اور بیچارہ بھول گیا تھا کہ کل کوئی یہ گناہ کرنے گیا تھا، کل کوئی چوری کرنے گیا تھا۔ اب کہتا ہے کہ جیسے نبی کا خطبہ ختم ہوا، اچانک خواتین میں سے خاتون اٹھی، کہا یا رسول اللہ۔ کہا جی۔ کہا یا رسول اللہ، آپ سے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کہو۔ کہا یا رسول اللہ، کل رات میں نماز پڑھ رہی تھی اور میرے گھر میں ایک چور آیا۔ اب اس نے جیسے چور کا نام سنا، اس بیچارے نے اپنی جوتیوں کو جمع کیا، سنبھالنا شروع کیا کہ اب اگر یہ میرا نام لیتی ہے تو میں مسجد سے بھاگ جاؤں گا۔ نبی نے کہا تم نے چور کو دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، میں چور کو نہیں دیکھ پائی، کہ ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، بیوہ ہوں، جوان ہوں، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن یا رسول اللہ گھر میں اکیلی ہوں، اب آپ سے ایک عرض ہے، آپ سے خواہش ہے، یا رسول اللہ آپ اپنی مرضی سے جسے چاہیں میرا شوہر بنا دیں۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے دیکھنے دو، مجمع میں کون ہے جسے میں تیرا شوہر بنا پاؤں گا۔ نبی نے مجمع پہ نگاہ دہرائی، اب ہر انسان کے دل میں تھا کہ نبی مجھے اٹھائیں گے، اتنے کنوارے لوگ تھے، بیچلرز تھے، کہ نبی ہمارا نام لیں گے۔ اب نبی ہر کسی کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے میرے پیارے نبی کی پیاری نگاہیں جا کر بار بار اسی چور پہ رکتی تھی، بار بار جا کر اسی چور پہ رکتی تھی۔ یہ چور شرمندگی سے سر کو نیچے کرتا تھا، نبی نے ہاتھوں سے اشارہ دیا کہ ذرا آگے آ جا۔ یہ بیچارہ اٹھا اور آگے گیا، جا کر نبی کے منبر کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ نبی نے کہا بتاؤ، اس خاتون کو جانتے ہو؟ کہتا یا رسول اللہ، میں کیسے نہیں پہچانوں گا، کل جو چوری کرنے گیا تھا وہ چور میں ہی تو تھا۔ کہاں بھی بتاؤ، کیا رشتہ منظور ہے؟ کہ یا رسول اللہ، اور کیا چاہیے، بیوی بھی مل جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ گھر بھی مل جائے گا۔ اب نبی نے اس سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ، کل اگر تم چوری کرتے، کل اگر تم زنا کا گناہ کرتے، تو یہ بتاؤ تیرا کیا حشر ہوتا، تیرا کیا حال ہوتا؟ کہ یا رسول اللہ، کل اگر چوری کرتا تو چوری کے گناہ میں میرے ہاتھ بھی کٹتے، کل اگر زنا کرتا تو زنا کے گناہ میں مجھے سنسار کیا جاتا، میرے اوپر یہاں کوڑے چلائے جاتے۔ لیکن نبی نے کہا آج تم نے گناہ نہیں کیا تو تم نے صلہ دیکھا۔ کہا یا رسول اللہ، کہا کیا صلہ ملا؟ کہا وہی لذت جو میں حرام کے راستے سے حاصل کرنا چاہتا تھا، آج وہی لذت مجھے حلال کی صورت میں ملی ہے، وہی پیسے جو میں چوری کرنا چاہتا تھا، آج وہی پیسے مجھے حلال کے راستے سے اور میری دولت بن کے ملے ہیں۔ تو معصومین پہ صرف بھروسے کرنے کی ضرورت ہے ایزان محترم، اللہ پہ صرف توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ادب ہو دل میں، دوسرا توکل ہو انسان کے دل میں۔ ادب انسان کو گناہ سے روکتا ہے اور توکل انسان کو امید دیتا ہے، توکل انسان کو اس صلے تک پہنچاتا ہے جس تک انسان پہنچنا چاہتا ہے۔ تو خدا را، ایک تو مولا کا ادب دل میں رکھیے کہ امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس مولا کے دیکھتے ہوئے کیسے گناہ کریں گے؟ دوسرا انسان کا توکل ہے کہ اگر ہم توکل کریں کبھی بھی ہم محروم نہیں رہیں گے، اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے انسان کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ یہ جو نا امیدی ہے اگر سائیکولوجی میں آپ چلے جائیں وہ بھی کہتے ہیں یہ نا امیدی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو انسان اللہ پہ اور معصومین پہ توکل رکھے۔ ایک مثال دیتا ہوا چلوں کہ یو ایس اے میں ایک مجلہ چھپا تھا اور وہاں پہ لکھنے والے نے ایک بہت ہی پیاری اور اچھی مثال دی تھی، یہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں اور واقعا بہت ہی اچھی مثال ہے اور ہم انسانوں کی عام زندگی پہ یہ مثال بہت ہی مطابقت رکھتی ہے۔ مثال کیا تھی، یہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک کوہ نورت کہتے ہیں وہ لوگ جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، اس نے ارادہ کیا، عزم کیا، رات کو گھر سے نکلا، انتہائی سردی کا موسم تھا، اس نے ارادہ کیا کہ آج رات میں اس پہاڑ پہ چڑھوں گا اور چڑھتے چڑھتے صبح تک میں اس کی چوٹی تک پہنچوں گا، میں اس پہاڑ کو فتح کروں گا، پار کروں گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو کوہ نورد ہوتے ہیں جو ماؤنٹنس پہ چڑھتے ہیں، ان کے پیٹ میں کچھ رسیاں ہوتی ہیں، یہ اپنے ساتھ رسیاں باندھتے ہیں اور ایک رسی جس سے سہارے اوپر چڑھتے ہیں، ایک رسی پہاڑ میں لگاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کا پاؤں پھسل گیا اس رسی کے سہارے لٹکے رہیں۔ کہتا ہے میں رات کو چڑھتا رہا، انتہائی 300 میٹر کی بلندی تھی، 400 میٹر کی بلندی تک میں اونچائی تک پہنچ گیا، اب اچانک میرا پاؤں اس پہاڑ سے پھسل گیا، جیسے میرا پاؤں وہاں سے پھسلا میں وہاں سے اس بلند قدر اونچائی سے گرتا ہوا آیا اور جا کر میں اس رسی پہ لٹکتا رہا۔ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ انتہائی سردی تھی اور انتہائی وہاں پہ دھند تھی، مجھے نہ آسمان نظر آ رہا تھا، مجھے نہ زمین نظر آ رہی تھی۔ اب کہتا میں پریشان، مدد مانگوں تو کس سے مانگوں، پکاروں تو کس سے پکاروں، بلاؤں تو کس سے بلاؤں۔ وہیں پہ مجھے یاد آیا کہ اپنے خدا کو پکاروں۔ اب لکھنے والے کا اپنا انداز ہے، یہ اپنے انداز میں لکھتا ہے، کہتا اس نے وہیں پہ صدا دی کہ خدایا میری مدد کو آ جا۔ کہا اب اس کا خدا آ گیا، کہاں، کیوں بلایا، کہ خدا دیکھ رہے ہو کہ پہاڑ سے لٹکا ہوا ہوں، مدد کی ضرورت ہے، انتہائی سردی ہے اور مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ خدا نے کہا کہ اے میرے بندے، میں تیری مدد تو کروں گا لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تو میری بات کو نہیں مانے گا۔ اس نے کہا خدایا آپ مدد تو کریے، میں آپ کی بات کو مانوں گا۔ خدا نے کہا مجھے یقین ہے کہ میں تیری مدد کروں گا لیکن تو میری بات کو نہیں مانے گا۔ کہا خدا آپ جو بھی کہو گے میں تیری بات کو مانوں گا۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کام کرو، یہ جو جیب میں تیری چھری ہے اسے نکالو اور اس کے ساتھ جس رسی کے سہارے تم لٹکے ہوئے ہو اسے کاٹو۔ اس نے خدایا میں نے مدد کے لیے منگوایا تھا، مرنے کے لیے نہیں منگوایا تھا۔ خدا نے کہا دیکھا میں نے تمہیں کہا کہ تم میری بات کو نہیں مانو۔ کہا اب خدا بھی چلا گیا، اس نے کہا میں لٹکنا پسند کروں گا لیکن رسی کو نہیں کاٹوں گا۔ اب خدا بھی چلا گیا، یہ اکیلا وہیں پہ لٹکتا رہا، نیچے بھی دھند تھی، اوپر بھی دھند تھی، دھواں دھواں تھا، ایسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب کہا دوسرے دن، اس جملے پہ غور کریے گا، سارا قصے کا جو مفہوم ہے وہ اس دو جملوں میں ہے۔ کہا دوسرے دن یو ایس اے کے اخبار نیوز پیپرز میں ایک ہیڈ لائن لکھی ہوئی آئی۔ یہ ہیڈ لائن کیا تھی کہ ایک کوہ پیما جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، وہ شخص زمین سے 4 میٹر کے فاصلے پہ لٹکا ہوا مرا ہوا ملا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ کیونکہ دھند تھی، یہ نہ زمین کو دیکھ پاتا تھا نہ آسمان کو، یہ سمجھتا تھا کہ میرے درمیان اور زمین کے درمیان کوئی 400-300 میٹر کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے درمیان اور زمین کے درمیان 4 میٹر کا فاصلہ تھا۔ لیکن خدا زمین کو دیکھ رہا تھا، دھند کی وجہ سے یہ زمین کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا اور وہیں پہ لٹکا ہوا مر گیا۔ اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہم گناہوں کی عذاب کو دیکھ رہے ہیں لیکن تمہاری آنکھیں اس عذاب کو نہیں دیکھ رہی، اس لذت کو دیکھ رہی ہیں۔ جس طرح وہ زمین کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے دھواں تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے دھند تھی، اسی طرح سے تم بھی گناہوں کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے، گناہوں کے عذاب کو نہیں دیکھ سکتے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں لیکن ہم اس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس جہنم کی آگ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس عذاب کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس فشار قبر کو دیکھ رہے ہیں۔ تجھے گناہوں سے روکتے ہیں لیکن تو ہم پہ یقین نہیں کرتا، پھر بھی گناہ کرتا ہوا جاتا ہے اور آخر میں جا کے تم جہنم میں چلے جاتے ہو، فشار قبر میں مبتلا ہوتے ہو۔ تو ضرورت ہے انسان کو اہل بیت پہ توکل کرنے کی، ضرورت ہے انسان کو بھروسے کی کہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرے، انسان اہل بیت پہ توکل کرے، انسان ادب کے ساتھ ساتھ توکل کو بھی چلاتا ہوا آئے، کیونکہ ادب انسان کو گناہ سے روکتا ہے، اور یہ جو توکل ہے وہ انسان کو امید دیتا ہے، جو بھروسہ ہے وہ انسان کو امید دیتا ہے۔ تو خدا را کم از کم اپنی دلوں میں ایک ادب، دوسرا توکل، یہ دو ایسی طاقتیں ہیں، اگر آپ کے دل میں آ گئی تو یقیناً آپ کے دل میں امام کی محبت بھی آئے گی اور مولا کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی امام کی زیارت کرنا چاہتا ہے، مفاتیح الجنان کھولیے، ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ علماء فرماتے وہ انسان جو خود کو ظاہری اور باطنی نجاسات سے پاک کر دیتا ہے، اس کے بعد اگر وہ انسان 40 دن تک ہر روز صبح کو دعائے احد پڑھے تو انشاءاللہ امام کی اسے زیارت نصیب ہوگی۔ یہ دعائے احد ایسی ہے جس میں ہم اپنے امام کے ساتھ عہد باندھتے ہیں، جس میں ہم امام کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ مولا میں آپ کے انصار میں سے بنوں گا، مولا میں آپ کے مددگاروں میں سے بنوں گا۔ اور دعائے احد میں ایک سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ مولا اگر مجھے موت آ گئی، اگر میں مر گیا اور آپ کے ظہور کو نہیں دیکھ پایا، تو مولا ہمیں قبروں سے اٹھا کر اپنے لشکر میں شرکت فرمانے کی توفیق عطا کریے گا۔ الہی آمین۔